سنیچر 9 اپریل، سربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ صحافی حامد میر پر ہونے والے قاتلانہ حملے کی عدالتی تحقیقاتی رپورٹ کا بڑا حصہ افشا۔ جتنا حصہ اب تک سامنے آیا ہے اس میں جنرل ظہیر الاسلام کا نام موجود نہیں۔ حامد میر نے کہا،
ایف آئی آر کاٹ دی نامعلوم افراد کے خلاف، تو اگر میں سپریم کورٹ کے کمیشن کے سامنے جنرل ظہیر کا نام لے سکتا ہوں تو مجھے پولیس کے سامنے لینے میں کیا کباہت تھی۔
تفصیل خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے معروف صحافی اور اینکر پرسن حامد میر پر کراچی میں اپریل 2014 میں ہونے والے حملے کی تحقیقات کے لیے قائم عدالتی کمیشن کی رپورٹ کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ناقص تفتیش کی وجہ سے اصل مجرموں تک پہنچنے میں ناکامی ہوئی ہے۔ تفصیل کے ساتھ عبید ملک۔
حامد میر پر حملے کے 2 روز بعد سپریم کورٹ کے 3 ججوں پر مشتمل کمیشن قائم کیا گیا تھا، جس نے اب اپنے مشاہدات میں کہا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے مناسب طریقے سے تحقیقات کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ کمیشن کے مطابق اس واقعے کی 4 دن بعد ایف آئی آر درج کی گئی، جس کی وجہ سے تفتیش میں تاخیر ہوئی، لیکن رپورٹ میں اس ناکامی کا کسی ایک فرد یا ادارے کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا ہے اور نہ ہی کسی کو سزا کی تجویز دی گئی ہے۔ کمیشن کا اپنی رپورٹ میں کہنا ہے کہ آئی ایس آئی اور آئی ایس پی آر کے افسران نے اپنے حلفیہ بیانات میں اس حملے سے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ واضح رہے کہ بی بی سی اردو کو موصول ہونے والی اس کمیشن کی 41 صفحوں پر مبنی رپورٹ اب تک سرکاری سطح پر جاری نہیں کی گئی ہے۔
پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پارلیمنٹ ہاؤس کے علاوہ اسلام آباد کے جڑواں شہر راولپنڈی میں واقع 5-سٹار ہوٹل میں بم کی مبینہ اطلاعات کے بعد دونوں شہروں کی ناکہ بندی کر دی ہے۔ تفصیل کے ساتھ ذیشان حیدر۔
مقامی پولیس کے مطابق وزارت داخلہ کی اطلاع پر پولیس اور رینجرز نے دونوں شہروں کی ناکہ بندی کرتے ہوئے پارلیمنٹ ہاؤس اور راولپنڈی کے ہوٹل کی تلاشی لی، تاہم بعد میں انہیں کلیئر قرار دے دیا گیا۔ وزارت داخلہ کے ایک اہلکار نے بتایا کہ خفیہ اداروں کی رپورٹ میں کالعدم تنظیموں کی طرف سے ان عمارتوں کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے، جس میں پارلیمنٹ ہاؤس سر فہرست ہے۔ دوسری جانب گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قاتل ممتاز قادری کے چہلم کے موقع پر سنی تحریک نے ان کے حامیوں کو رہا نہ کرنے کے خلاف پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ایک مرتبہ پھر احتجاج کی دھمکی دے رکھی ہے۔ اسی وجہ سے اسلام آباد میں پولیس کی نفری بڑھا دی گئی ہے۔
شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ اس نے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کے لیے ڈیزائن کیے گئے ایک انجن کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا کے مطابق اس تجربے کے دوران شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان بھی موجود تھے۔ میڈیا پر مزید کہا گیا کہ یہ نئے قسم کا انجن ایسا ہے جو امریکہ پر بھی ایٹمی حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نیوز ریڈر کہہ رہی ہیں کہ ڈیئر کامریڈ کم جونگ ان نے کہا کہ اب ہم ایک نئے بین البراعظمی راکٹ پہ ہمیشہ سے زیادہ طاقتور ایٹمی وار ہیڈ رکھ سکتے ہیں اور ہم سرزمین امریکہ سمیت دنیا کی کسی بھی بری بدرو تک حملہ کرنے کی صلاحیت سے لیس ہو گئے ہیں اور انہیں راکھ بنا سکتے ہیں تاکہ وہ ہمارے سیارے پہ زندہ نہ بچیں۔ ادھر امریکہ میں وزارت خارجہ کے ترجمان مارک ٹونر نے اس کے رد عمل میں کہا ہے کہ شمالی کوریا کو ایسی حرکتوں سے باز رہنا چاہیے جس سے خطے میں مزید عدم استحکام پیدا ہو اور اسے اس کے بجائے ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جس سے وہ اپنی عالمی ذمہ داریاں پوری کر سکے۔ یونان کے کوسٹ گارڈز کا کہنا ہے کہ ترکی کے ساحل کے قریب ساموس کے جزیرے میں کم از کم 5 پناہ گزین ڈوب کر ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ واقعہ یونان کے جزیرے لیسبوس سے 120 پناہ گزینوں کو 2 کشتیوں میں سوار کر کے واپس ترکی بھیجے جانے کے 1 روز بعد پیش آیا ہے۔ پناہ گزینوں کو یونان سے ترکی واپس بھیجا جانا یورپی یونین کے اس معاہدے کا حصہ ہے جس کا مقصد ترکی سے یورپ میں بڑے پیمانے پر ہونے پناہ گزینوں کی ہونے والی نقل مکانی کو روکنا ہے۔ میانمار میں جمہوریت نواز رہنما آن سان سوچی کی نئی حکومت کے قیام کے بعد سے ملک میں 100 سے زیادہ سیاسی قیدیوں اور سرگرم کارکنوں کو رہا کیا جا چکا ہے۔ ملک بھر میں جیل سے قیدیوں کی رہائی کا سلسلہ جمعے کو شروع ہوا۔ ملک میں تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کا فیصلہ میانمار کی نئی حکومت کے اقدامات میں سے ایک تھا۔ برازیل کی صدر دلما روزیف نے ان کے سیاسی مستقبل کے بارے میں جاری غیر یقینی صورتحال کے دوران ریو ڈی جنیرو میں اولمپک پارک کا دورہ کیا ہے۔ مواخذے کے خطرے سے دوچار مس روزیف نے اولمپک سوئمنگ سینٹر کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگست میں منعقد کیے گئے گیمز سے ظاہر تھا کہ برازیل جب متحد ہو تو کیا کر سکتا ہے۔ آسٹریا کی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ جرمن عامر ایڈولف ہٹلر کی جائے پیدائش کو اپنے قبضے میں لینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ آسٹریا کے وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ ہٹلر کا گھر نازی ہمدردوں کی توجہ کا بنیادی مرکز بن گیا ہے۔ اور تحقیق کرنے والوں کی جانب سے نشاندہی کے بعد فیس بک کا کہنا ہے کہ اس نے ان پیجز کو بند کر دیا ہے جہاں ہتھیاروں کی فروخت کی آن لائن تشہیر کی جاتی تھی۔ ان ہتھیاروں میں ہینڈ گن سے لے کر راکٹ سے چلنے والے گرینیڈ بھی شامل تھے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ شمالی کوریا کا بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کے لیے انجن کا تجربہ۔ اینگلیکن چرچ کے سربراہ اپنے اصل والد کا پتہ لگنے پر حیران۔ اس کے علاوہ بالی ووڈ راؤنڈ اپ بھی آج پروگرام کا حصہ ہے، مگر پہلے سیربین کا آج کا بڑا موضوع۔ جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا کہ پاکستان کے معروف صحافی اور اینکر پرسن حامد میر پر کراچی میں اپریل 2014 میں ہوئے حملے کی تحقیقات کے لیے قائم عدالتی کمیشن کی رپورٹ کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ناقص تفتیش کی وجہ سے اصل مجرموں تک پہنچنے میں ناکامی ہوئی ہے۔ بی بی سی اردو کو موصول ہونے والی کمیشن کی 41 صفحات پر مشتمل رپورٹ فی الحال سرکاری طور پر جاری نہیں کی گئی ہے۔ اس رپورٹ میں مزید کیا کہا گیا ہے؟ اسلام آباد سے ہارون رشید کی زبانی۔
سپریم کورٹ کے 3 ججوں پر مشتمل یہ کمیشن حامد میر پر 19 اپریل 2014 میں حملے کے 2 دن بعد قائم کیا گیا تھا۔ جسٹس انور ظہیر جمالی اس کمیشن کی سربراہی کر رہے تھے، جو کہ اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بن چکے ہیں۔ کمیشن کی رپورٹ کے مطابق یہ حکومت کو 15 دسمبر 2015 کے دن حوالے کر دی گئی تھی، لیکن ماضی میں اس طرز کی تحقیقاتی رپورٹیں حکومت کی جانب سے کم ہی عام کی گئی ہیں۔ حکومت نے اس واقعے کی تحقیقات میں مدد کرنے پر 10 لاکھ روپے کے انعام کا بھی اعلان کیا تھا، لیکن بظاہر اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے۔ حامد میر پر حملہ کراچی کے ہوائی اڈے سے اپنے دفتر جاتے ہوئے نامعلوم افراد نے کیا تھا، جس میں انہیں کئی گولیاں لگیں، لیکن وہ بال بال بچ گئے تھے۔ کمیشن کا اپنے مشاہدات میں کہنا ہے کہ انہوں نے واقعے کے آغاز سے تمام شواہد کا بغور جائزہ لیا، لیکن انہیں معلوم ہوا کہ قانون نافذ کرنے والے تمام ادارے اس کی مناسب تحقیقات کرنے سے قاصر رہے ہیں۔ کمیشن کے مطابق اس واقعے کی ایف آئی آر 4 دن بعد درج کی گئی، جس کی وجہ سے تفتیش میں تاخیر ہوئی، لیکن رپورٹ میں اس ناکامی کا کسی ایک فرد یا ادارے کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا ہے، اور نہ ہی کسی کو اس کی وجہ سے سزا کی تجویز دی گئی ہے۔ کمیشن کے مشاہدے کے مطابق جیو فینسنگ ڈیٹا کے جامع جائزے کی ضرورت تھی، جو کبھی نہیں کیا گیا۔ اگر ایسا کیا جاتا تو یہ تحقیقات کرنے والے اداروں کو یقیناً مجرم تک پہنچنے میں مدد دے سکتے تھے۔ کمیشن کا کہنا تھا کہ یہ ناکامی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اہلیت اور عزم کی کمی ظاہر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان تعاون اور رابطے کی عدم موجودگی بھی ظاہر کرتا ہے۔ کمیشن کا اپنی رپورٹ میں مزید کہنا ہے کہ آئی ایس آئی اور آئی ایس پی آر کے افسران نے اپنے حلفیہ بیانات میں اس حملے سے مکمل لاعلمی کا اظہار کیا ہے۔ تاہم میڈیا کے تمام افراد نے جو کمیشن کے سامنے پیش ہوئے اس کی جانب انگلیاں اٹھائی ہیں۔ کمیشن کے خیال میں ان الزامات کی بنیاد شکوک و شبہات اور کہیں سنی باتوں پر مبنی تھی، جنہیں ٹھوس ثبوت نہیں سمجھا جا سکتا۔ کمیشن نے اس سے قبل ایک اور صحافی سلیم شہزاد کے قتل کی تحقیقات کے لیے قائم کمیشن کی سفارشات کی مکمل تائید کی اور حکومت پر اس بابت مناسب پیش رفت نہ کرنے پر سرزنش بھی کی۔ رپورٹ میں کمیشن نے صحافیوں پر حملوں کی تحقیقات کے لیے خصوصی پراسیکیوٹر کی تقرری کی تجویز پر عمل درآمد پر زور دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر ان سفارشات پر عمل درآمد ہو جاتا تو اس قسم کے واقعات نہ ہوتے۔ وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید سے رابطے کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ پاکستان صحافیوں کے لیے خطرناک ترین ممالک میں سے ایک قرار دیا جاتا ہے، جہاں صحافیوں کے اکثر قاتل یا حملہ آوروں کو آج تک سزائیں نہیں مل سکی ہیں۔ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
اور اسی خبر کے تناظر میں میں نے حامد میر سے بات کی اور پہلے ان سے پوچھا کہ عدالتی کمیشن جس نتیجے پر پہنچا ہے اس پر وہ کیا کہیں گے۔
دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ نے کوئی آفیشلی رپورٹ جاری نہیں کی، اور اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے جی کہ دسمبر 2015 میں یہ رپورٹ جو ہے یہ وفاقی حکومت کو بھجوا دی گئی ہے۔ تو میں نے جو وفاقی حکومت کے جتنے بھی اعلیٰ عہدیدار ہیں ان سے پوچھا ہے، پرویز رشید صاحب جو دسمبر 2015 میں وزیر قانون بھی تھے اور وزیر اطلاعات بھی تھے، ان سے بھی پوچھا ہے، ان کو اس بارے میں کوئی پتہ نہیں، انہوں نے مکمل لا علمی کا اظہار کیا اس بارے میں۔ وزیر اعظم ہاؤس کو بھی اس بارے میں فی الحال کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو یہ اب رپورٹ لیک کی ہے اے آر وائی کے ایک پروڈیوسر نے، اور ان سے بھی میں نے بات کی اور انہوں نے کہا جی کہ ان کو یہ پرسوں رات کو کہیں سے یہ رپورٹ ملی۔ اب اس کے جو کنٹینٹس میں جاتے ہیں جب، تو یہ مجھے بڑا افسوس ہوا ہے رپورٹ میں یہ پڑھ کر کہ جو تفتیشی ادارے ہیں انہوں نے جیو فینسنگ بھی نہیں کی، اور انہوں نے جو سی سی ٹی وی فوٹیج تھی اس کو بھی، اس پہ بھی کوئی توجہ نہیں دی، جبکہ مجھے تھرو آؤٹ پولیس آفیشلز بھی اور وفاقی حکومت کی اعلیٰ شخصیات بھی سب، اور سندھ حکومت کی اعلیٰ شخصیات سارے جو ہیں وہ تھرو آؤٹ دو سال سے یہی کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے تو جیو فینسنگ کے ذریعے اور سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے جو ہے وہ بہت جلد ہم بریک تھرو تک پہنچ جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ جھوٹ بول رہے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس عرصے کے دوران کم از کم دو مرتبہ مجھے کراچی کے مختلف صحافیوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا اور انہوں نے کہا جی کہ آپ پر حملے کے ملزم جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے ہیں اور ان کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے، اور لیکن ان کو شاید کسی اور نے استعمال کیا تھا اور ان کی جے آئی ٹی بھی ہو گئی ہے۔ تو میں انتظار کرتا رہا کہ شاید مجھ سے کوئی رابطہ کرے گا، مجھ سے کوئی پوچھے گا۔ میں نے خود بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی کراچی پولیس سے، وہ آف دی ریکارڈ تو کہتے تھے کہ جی یہ ہم نے نہیں بندے پکڑے، کسی اور نے پکڑے ہیں، ہمارے علم میں ہے لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو یہ بہت کنفلکٹنگ رپورٹس آتی رہیں، اور اب افسوسناک بات یہ ہے کہ 19 اپریل 2016 کو میرے پر حملے کے دو سال پورے ہونے والے ہیں، اور اس سے چند دن پہلے یہ رپورٹ جس طریقے سے لیک ہوئی ہے اور اس رپورٹ کے جو کنٹینٹس ہیں، تو میں تو صرف افسوس کا اظہار ہی کر سکتا ہوں کہ اس میں مجھے انصاف نہیں ملا۔ مجھے امید تھی کہ انصاف ملے گا، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے تین حاضر سروس ججز بھی جو ہیں ان کی بھی تفتیشی اداروں نے یہ بات نہیں سنی، اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اس معاملے کی تحقیقات میں مکمل طور پہ ناکام ہو گئے ہیں۔ تو پھر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو آنے والے وقت میں بھی اگر کسی صحافی پر حملہ ہوگا تو شاید اس کے بھی ذمہ دار پکڑے نہ جا سکے۔
حامد میر صاحب، آپ نے خود جب یہ انکوائری چل رہی تھی اور کمیشن میں جو بھی وہ تحقیقات کر رہا تھا، آپ نے یا آپ کے ادارے نے اس انکوائری میں کوئی مدد دی ہے؟
دیکھیے، میں ایک دفعہ اس کمیشن کے سامنے کراچی میں پیش ہوا جس وقت کہ میں بستر سے اٹھنے کے بھی قابل نہیں تھا، اور میں جب ہاسپٹل سے اٹھ کر ویل چیئر پہ بڑی مشکل سے بیٹھ کر، اور جب میں کمیشن کے سامنے پہنچا تو میرے جو سٹچز تھے وہ ٹوٹ گئے تھے، اور ججز جو ہیں وہ دیکھ رہے تھے کہ میرے زخموں سے خون نکل رہا ہے، اور میں بالکل لہو لہان تھا اس وقت بھی۔ اس کے بعد پھر دو دفعہ میں اس کمیشن کے سامنے اسلام آباد میں پیش ہوا ہوں، اور تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے نہیں بلکہ ایک سٹنگ جو تھی وہ کئی گھنٹے پر مشتمل سٹنگ تھی، اور اس وقت میرے لیے ان کے سامنے بیٹھنا بڑا مشکل تھا، تو میں اور کیا کر سکتا تھا۔ اور آپ اس کو رپورٹ کو پڑھیں اگر، تو اس میں جتنی میں نے انفارمیشن دی ہے اور فون نمبر تک دے دیے ہیں ان کو، ہر ایک چیز دی ہے، اور پھر میرے ادارے کے جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں میر ابراہیم رحمان، وہ پیش ہو کے انہوں نے بھی ان کو سب کچھ بتایا ہے۔ اب ہم نے تو پورا تعاون کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ صرف میرے ادارے سے تعلق رکھنے والے صحافی نہیں بلکہ مختلف میڈیا کے اداروں کے جو صحافی ہیں وہ اس کمیشن کے سامنے پیش ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق ان کے ساتھ اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا ہے۔
اچھا حامد میر صاحب، جس وقت حامد میر صاحب جس وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا، اس وقت ظاہر ہے کہ انگلی اٹھی تھی کسی کی طرف، تو جن لوگوں کا نام یا جن اداروں کا نام اس وقت میڈیا پر آ رہا تھا، کیا کمیشن کے سامنے بھی آپ نے ان کا ذکر کیا؟
دیکھیے، اگر کمیشن کی رپورٹ تو آپ نے ریلیز کیا، تو رپورٹ آپ پڑھ لیں تو اس میں تو میں نے بار بار ان کا نام لیا ہے، اور اس میں نام لکھا ہوا ہے کہ جنرل ظہیر جو ہیں اس کے بارے میں میں نے بتایا ہے کہ میں ان پہ کیوں شک کا اظہار کر رہا ہوں، اور میں نے اپنی تمام ای میلز ان کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اب یہ جو آپ نے جو رپورٹ بی بی سی نے ریلیز کی ہے, اس رپورٹ میں جو انیکسچرز ہیں وہ نہیں ہیں, یہ تو صرف ایک کسی نے میرے خیال ہے کسی کے کمپیوٹر سے رپورٹ چوری کر کے اس کو کسی اپنے مقصد کے تحت اس کو لیک کر دیا ہے. لیکن جب مکمل رپورٹ اگر کبھی آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ میں نے یا میرے ادارے نے جو ڈاکومنٹس ان کو فراہم کی ہیں اس میں میرا خیال ہے کہ جو سلیم شہزاد کیس میں جو لوگ آئے تھے انہوں نے اتنا کلیئرلی کسی شخص کے بارے میں کھل کر بات نہیں کی اور نہ ہی اتنی ایویڈنس دی جتنی کہ ہم نے دی ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس میں آپ کو صرف ایک افسر کے بارے میں صرف جنرل ظہیر کا نام نہیں نظر آ رہا بلکہ اس میں ایک بریگیڈیئر زاہد ہے اس کا بھی نام ہے اور ایک کرنل خالد ہے اس کا بھی نام ہے اور ان میں سے بریگیڈیئر زاہد جو ہے اس کے سامنے پیش بھی ہوا ہے. لیکن یہ رپورٹ بھی کہہ رہی ہے اور میں نے بھی کمیشن کو کہا تھا کہ میں آئی ایس آئی کو بحثیت ایک ادارے کے مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا لیکن اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے صرف اور صرف میرے پر اس لیے حملہ کروایا کہ وہ چاہتے تھے کہ میں سابق ڈکٹیٹر پرویز مشرف کے بارے میں کوئی بات نہ کروں, اس کے بارے میں پروگرام نہ کروں, میں لاپتہ افراد کے بارے میں بات نہ کروں اور میں بلوچستان میں جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں اس پہ بات نہ کروں. تو اس پر صرف مجھ پہ دباؤ نہیں ڈالا گیا بلکہ اور بھی صحافی پیش ہوئے ہیں اسی کمیشن کے سامنے اور ان کے بھی آپ بیان پڑھ لیں اور انہوں نے بھی انہی لوگوں کی طرف اشارہ کیا. تو اس لیے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جناب اس میں ہم نے کسی کا نام نہیں لیا. ہم نے نہ صرف نام لیا ہے بلکہ ریزنز بھی بتائیے کہ ہم ان کا نام کیوں لے رہے ہیں. اور اس میں آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ ایک جو آئی ایس آئی کے افسر تھے کرنل خالد صاحب وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے میرے سے معذرت کی کہ بھائی آپ کو ہمارے کچھ حاضر سروس افسروں نے دھمکیاں دی ہیں اور ان کے فون نمبر آپ نے پولیس کو دے دیے ہیں تو ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں کہ ہمارے حاضر سروس افسروں نے آپ کو دھمکیاں دی ہیں. تو اور ہم کیا سچ بولتے ہیں ان کے سامنے جا کے؟ پھر بھی اگر ہمیں انصاف نہیں ملتا تو ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں.
تو ایف آئی آر کہتے ہیں کہ چار دن کے بعد درج ہوئی اس واقعے کے, تو اس میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی, یہ کوتاہی کہاں ہوئی؟
یہ مجھے کیا پتا, دیکھے نا میں تو دوسرے تیسرے دن تک تو میں بولنے کے بھی قابل نہیں تھا اور شاید حیات صاحب جو تھے جو اس وقت کراچی کے ڈی آئی جی تھے یا ایڈیشنل آئی جی تھے وہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ جب وہ میرے پاس آئے تھے اور اس وقت مجھے ڈرپس وغیرہ لگی ہوئی تھیں اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے آپ کا سٹیٹمنٹ لینا ہے تو میں نے ان سے کہا کہ جی میرے سے بولا نہیں جا رہا تھا تو میں نے ان سے کہا تھا کہ جب آپ مناسب سمجھے گا آپ آ کے لے لیجیے گا لیکن اب یہ جو رپورٹ آپ کے پاس ہے تو اس میں تو یہ کہا گیا کہ ریاست جو ہے یا پولیس جو ہے وہ خود بھی ایف آئی آر درج کر سکتی تھی. اور اس میں ایک اور بھی چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پولیس والے جب پھر میرے پاس آئے تھے چوتھے یا پانچویں دن تو میں نے جو ان کو سٹیٹمنٹ دیا تھا تو اس میں میں نے وہی باتیں کہی تھیں جو کہ اس کمیشن کے سامنے بھی میں نے باتیں کی ہیں. اس میں بھی میں نے جنرل ظہیر ہی کا نام لیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ جناب یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں اس پہ شک کا اظہار کرتا ہوں اور میں نے اپنا ایک ریٹن سٹیٹمنٹ دیا تھا ان کو پولیس والوں کو لیکن انہوں نے اس ریٹن سٹیٹمنٹ کو ایف آئی آر کا حصہ نہیں بنایا اور ایف آئی آر کاٹ دی نامعلوم افراد کے خلاف. تو اگر میں سپریم کورٹ کے کمیشن کے سامنے جنرل ظہیر کا نام لے سکتا ہوں تو مجھے اس میں کیا کباہت تھی, پولیس کے سامنے لینے میں کیا کباہت تھی؟ ایک اور چیز جو اس کمیشن کی رپورٹ میں شامل نہیں ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ وہاں پہ کراچی میں مجھے ایسا لگا کہ ہاسپٹل کی انتظامیہ جو ہے اس کو بھی پریشرائز کیا جا رہا تھا اور کچھ لوگ جو ہیں وہ مجھ سے کچھ سیاسی لوگ جو ہیں وہ میرے پاس آ کے مجھے پریشرائز کر رہے تھے کہ میں پاکستان چھوڑ کے چلا جاؤں. تو اس لیے اور تیسری بات یہ تھی کہ جو وہاں پہ ہاسپٹل میں میری حفاظت پر مامور ایک پولیس افسر تھا جو تنولی اس کو قتل کر دیا گیا وہیں پر جب میں ہاسپٹل میں ہی تھا تو مجھے کافی تنگ کیا جا رہا تھا, خوف زدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اس لیے میں نے جو وہاں پہ جی آئی ٹی بنی تھی تو اس میں جی آئی ٹی کے لوگ جب میرے پاس آئے تو میں نے کہا بھائی کہ اس میں کیونکہ آپ آئی ایس آئی کے لوگ بھی شامل ہیں اور میں تو آئی ایس آئی کے کچھ آفیشلز کو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے میرے پہ حملہ کروایا ہے تو اس لیے میں آپ کی اس جی آئی ٹی سے صرف اس صورت میں بات کروں گا اگر اس میں سے آپ آئی ایس آئی کا بندہ نکال دیں. تو اس میں ایم آئی کے لوگ بھی تھے, رینجرز کے لوگ بھی تھے, پولیس کے لوگ بھی تھے. میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے آپ سے کوئی پرابلم نہیں ہے, نہ ایم آئی سے, نہ پولیس سے, نہ ایف آئی اے سے, نہ آئی بی سے, آپ سو دفعہ آگے میرے سے بات کریں. لیکن میں نے آئی ایس آئی کا جو افسر تھا میں نے اسے کہا تھا کہ بھائی میری آپ سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے لیکن میں آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں کروں گا, آپ چلے جائیں یہاں سے. تو میں نے اس جی آئی ٹی کا بائیک آؤٹ کر دیا تھا, میں نے اس کو کوئی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں کروائی تھی لیکن میں نے کمیشن نے جب بھی مجھے بلایا میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس کے ساتھ پورا اور مکمل تعاون کیا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان میں سے جن جو مرکزی ملزمان ہیں جن پر میں نے الزام لگایا ان میں سے کوئی بھی کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہوا. تو میں نے اور صحافی برادری نے اور میرے ادارے کی انتظامیہ نے تو کمیشن کے ساتھ پورا تعاون کیا لیکن جن لوگوں پر الزام تھا وہ تو کمیشن کے سامنے پیش ہی نہیں ہوئے, ان میں سے صرف ایک افسر آیا وہ پیش ہوا ہے. تو میرا خیال ہے انہوں نے تعاون نہیں کیا اور کمیشن ان کو اپنے سامنے بلا کر ان کا بیان ریکارڈ کرنے میں بھی ناکام رہا ہے.
یہ تھے سینئر صحافی حامد میر, جو تقریباً 2 برس قبل کراچی میں ایک حملے میں شدید زخمی ہو گئے تھے, جس کے بعد حقائق کے تعین کے لیے ایک عدالتی کمیشن قائم کیا گیا تھا. کمیشن کی رپورٹ کے افشا کے بعد سامنے آنے والے مندرجات پر حامد میر نے مایوسی کا اظہار کیا ہے. پاکستان کی تاریخ میں مختلف اہم واقعات پیش آئے, کمیشن بنے, مگر نتیجہ کیا نکلا, فائدہ کیا ہوا اور کس کو ہوا؟ میں نے ماہر قانون سلمان اکرم راجہ سے پوچھا کہ حامد میر پر حملے کی انکوائری کرنے والے جوڈیشل کمیشن نے مختلف اداروں پر ذمہ داری تو عائد کی, مگر حملہ آوروں کے بارے میں کسی قسم کا کوئی انکشاف یا تعین نہیں کیا ہے, تو ایسی انکوائری کا کیا فائدہ ہوگا؟
دیکھیں, جوڈیشل کمیشن دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں بنتے ہیں اور مقصد یہ ہوتا ہے اس کا کہ ایک شخص جو کسی اعلیٰ عدالت کا جج ہے وہ غیر جانبداری سے جو واقعات, جو شواہد سامنے آتے ہیں ان کو سامنے لائے, ان کو مرتب کرے اور ان کی بنیاد پر کوئی رائے قائم کرے. اب یہ کرنا تو بذات خود کوئی برا کام نہیں ہے اور اس کا فائدہ ہوتا ہے, بہت سے ممالک میں ہوا ہے فائدہ, کمیشنوں کے بڑے دورس نتائج بھی حاصل ہوئے ہیں. لیکن دیکھیے, کمیشن کی نوعیت اہم ہے. اگر تو کمیشن آپ نے بنایا ایک جرم کی چھان بین کرنے کے لیے, جرم کی چھان بین تو ایک تفتیشی ادارے کا کام ہوا کرتا ہے عام طور پہ, ایک فوجداری مقدمہ قائم ہونا چاہیے, اس مقدمے کے نتیجے میں جو تفتیشی ادارے ہیں ان کو تفتیش کرنا چاہیے. لیکن جب ایک جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے تو وہ کمیشن ایک طرح سے انہی تفتیشی اداروں کا مرہون منت ہوتا ہے, انہی کے کام کا رہین ہوتا ہے. اپنے آپ تو کوئی جج ہائی کورٹ کا ریٹائر, جس کو آپ نے کمیشن کا سربراہ مقرر کیا, جا کر شواہد اکٹھے نہیں کرے گا, گواہیاں نہیں لے گا, جائے وقوع کا معائنہ نہیں کرے گا. یہ تمام کام چونکہ اداروں نے کرنے ہوتے ہیں, تو اداروں کی جو کوئی رپورٹ ان کو موصول ہوتی ہے اس کی بنیاد پر ہی وہ جج صاحبان, ایک یا اس سے زائد اگر کمیشن کے ممبر ہوں, وہ اپنی رائے قائم کرتے ہیں. تو جہاں فوجداری نوعیت کا معاملہ ہے وہاں جو بھی تفتیش ہوئی, جو بھی شہادت سامنے رکھی گئی, اسی کی بنیاد پر رائے قائم ہونا تھی. لہذا اگر تفتیش کہتی ہے کہ ہم نہیں ڈھونڈ سکے کہ گولی چلانے والا کون تھا یا سازش کا سرغنہ کون تھا, تو جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ بھی پھر یہی کہے گا کہ کوئی رائے نہیں دی جا سکتی. لیکن اگر جوڈیشل کمیشن بنتا ہے, مثال کے طور پہ ایسٹ پاکستان کے حوالے سے جیسے کہ بنا حمید الرحمان کمیشن, اس کی نوعیت مختلف تھی. وہاں آپ نے ایک بڑے تاریخی واقعے کو, ایک حادثے کو دیکھنا تھا اور اس کو تاریخی پس منظر میں رکھ کر وجوہات کو کھنگالنا تھا. وہاں ایک فوجداری مقدمہ نہیں تھا, وہاں ایک تاریخی عمل تھا جس کا جائزہ لینا مقصود تھا, اور وہاں پہ ہو سکتا ہے جو رپورٹ آئی ہو, ابھی تک وہ باضابطہ طور پہ تو سامنے نہیں لائی گئی, لیکن جو لیک ہونے کی وجہ سے ہمارے سامنے واقعات آئے ہیں یا اس کی گزارشات سامنے آئی ہیں, لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ انہوں نے تجزیہ کیا ہے تاریخ کا اور کچھ نہ کچھ انہوں نے ذمہ داری عائد کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن یہ ایک اور قسم کا کمیشن ہے, کیونکہ اس کا تعلق تاریخ سے ہے اور اس کمیشن کی جو کوئی فائنڈنگز ہوں گی, جو کوئی نتائج ہوں گے, ان کی بنیاد پر اب کرنا کچھ نہیں سوائے افسوس کے یا تامل کے. لیکن یہ کمیشن جس کا آپ اب حوالہ دے رہی ہیں حامد میر صاحب کے حوالے سے, یہ خالصتاً فوجداری نوعیت کا تھا, یہ فرق ہے.
جی سلمان اکرم راجہ صاحب, آپ ماہر قانون ہیں اور آپ نے ابھی حوالہ دیا, دوسرے ملکوں میں کمیشن بنتے ہیں, پھر پاکستان میں خود سکوت ڈھاکہ کے حوالے سے کمیشن بنانے کا آپ نے حوالہ دیا, ایپٹ آباد میں اسامہ بن لادن کی موجودگی اور پھر ہلاکت جیسے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنے, یا ماڈل ٹاؤن کے واقعے کی انکوائری ہوئی, تو ان چیزوں کا کیا فائدہ ہوا ہے, کیا کچھ حاصل ہوا ہے؟
نہیں فائدہ ہوا, کیونکہ ایبٹ آباد کمیشن نے اگر کوئی تفتیش کی ہے تو وہ بھی شاید کوئی واضح ذمہ داری عائد نہیں کر سکے. اور یہاں ایک جو عنصر آتا ہے سامنے وہ یہ ہے کہ جہاں ہمارے حساس اداروں یا عسکری اداروں کا معاملہ ہوتا ہے تو کوئی بھی کمیشن حتمی رائے دینے سے گریز کرتا ہے. اس کی وجہ سے اکثر و بیشتر جو کمیشن بنتے ہیں, جیسے مسنگ پرسنز کے حوالے سے بھی ایک کمیشن ہے, اس کا کام بھی انتہائی سست روی کا شکار ہے. تو ایک تو یہ عنصر ہے جو ہمیں سامنے رکھنا ہوگا, بہرحال پاکستان کی جو معروضی حالات ہیں ان میں یہ ایک اہم رویہ ہے، جس کی وجہ سے اکثر و بیشتر مختلف جو کمیشن ہیں وہ کوئی حتمی رائے نہیں دیتے۔
یہ تھے آئینی اور قانونی امور کے ماہر ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجا۔ آج سیربین کا بڑا موضوع پاکستان کے معروف صحافی حامد میر پر قاتلانہ حملے کے حقائق جاننے کے لیے قائم جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کے وہ مندرجات تھے جو افشا کیے گئے ہیں۔ حامد میر کا انٹرویو بھی ہم نے چلایا ہے، اور یہ اگر آپ دوبارہ سننا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ پر اس کا لنک موجود ہوگا۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے bbcurdu.com۔ سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں،
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
اور اب کھیل کی خبریں سبا ناز سے۔
ملائیشیا میں ہونے والے سلطان ازلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 3-5 سے شکست دے دی ہے۔
پاکستان 3۔
یو پوائنٹس ٹیبل پر نیوزی لینڈ کی ٹیم 5 کے ساتھ سر فہرست ہے۔ کینیڈا کی ہاکی ٹیم نے بھی ازلان شاہ میں پہلی کامیابی حاصل کر لی۔ جاپان کو 3-1 سے ہرا کر کینیڈا نے پوائنٹس ٹیبل پر تیسری پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ انگلینڈ کے کرکٹر بین سٹوکس کہتے ہیں، جب ورلڈ ٹی ٹوینٹی کے فائنل کے آخری اوور میں بیٹس مین کارلوس بریتھویٹ کے لگاتار 4 پر 4 نے ویسٹ انڈیز کو ٹی ٹوینٹی کرکٹ کا چیمپئن بنایا تو انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ انگلینڈ نے ورلڈ کپ کھو دیا ہے۔ انہیں ایسے لگا کہ ان کی ساری دنیا ہل کر رہ گئی ہے، لیکن انہیں یقین ہے کہ یہ دھچکا انہیں ایک بہترین کھلاڑی بنا دے گا۔
Now we appreciate how much support we've got from back home for us participating in a World Cup final after, you know, getting written off of not even really to do that well.
بین سٹوکس کہہ رہے ہیں، انگلینڈ کی ٹیم ورلڈ کپ تو نہ جیت سکی، لیکن وطن واپسی پر جس طرح کرکٹ ٹیم کو سپورٹ کیا گیا وہ قابل تعریف ہے۔ چارلسٹن میں جاری ٹینس ٹورنامنٹ والو کار اوپن میں خواتین کے سنگلز مقابلوں کے پہلے کوارٹر فائنل میں جرمنی کی اینجلک کربر نے رومانیا کی ایرینا کیملیا کو 6-2 اور 6-3 سے ہرا کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ دوسرے سیمی فائنل میں اٹلی کی سارا ایرانی نے کزاکستان کی یولیا پوٹینسوا کو 7-6 اور 6-1 سے شکست دی۔ پریمیئر لیگ میں آج 7 کھیلے جا رہے ہیں۔ ایک اہم میچ آرسنل اور ویسٹ ہیم کے درمیان ہوا۔ دونوں ٹیمز نے 3-3 گولز کیے اور میچ ڈرا ہو گیا۔ آرسنل پوائنٹس ٹیبل پر 59 کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ اگلے میچ میں آسٹن ویلا کی ٹیم بارنمتھ اور چیلسی کی ٹیم سوانسی کے مد مقابل ہوگی، جبکہ کرسٹل پیلس کا مقابلہ نورچ سے ہے۔
کھیلوں کا احوال آپ نے سبا ناز سے سنا۔ شمالی کوریا کا بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کے لیے انجن کا تجربہ اینگلیکن چرچ کے سربراہ کے اصل والد کا پتہ چل گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ اور کالم دوسرا پہلو بھی سیربین میں آنے کو ہے۔ اس وقت شمائلہ خان سے خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں۔
پاکستان کے معروف صحافی اور اینکر پرسن حامد میر پر کراچی میں اپریل 2014 میں ہونے والے حملے کی تحقیقات کے لیے قائم عدالتی کمیشن کی رپورٹ کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ناقص تفتیش کی وجہ سے اصل مجرموں تک پہنچنے میں ناکامی ہوئی ہے۔ امریکہ کے سیکرٹری جنرل جان کیری افغانستان میں ہیں، جہاں وہ افغان صدر اشرف غنی اور ان کے صدارتی انتخابات میں ان کے حریف امیدوار عبداللہ عبداللہ کے درمیان جاری تنازع کو ختم کرانے کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں۔ شمالی کوریا کے جوہری تجربے کے بعد امریکہ نے شمالی کوریا پر زور دیا ہے کہ وہ سیاسی کشیدگی میں مزید اضافہ نہ کرے۔ پولینڈ میں ہزاروں افراد ملک میں اسقاط حمل پر مکمل پابندی کے منصوبوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ آسٹریا کی حکومت جرمن عامر ایڈولف ہٹلر کی جائے پیدائش کو اپنے قبضے میں لینے کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ اسے نیو نازی مقبرہ بننے سے روکا جائے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اہم خبروں کا خلاصہ آپ نے شمائلہ خان سے سنا، اور اب سیربین کے دوسرے موضوعات کا ذکر۔ شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ اس نے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کے لیے ڈیزائن کیے گئے ایک انجن کا تجربہ کیا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ کی تفصیل نازیہ میمن کی زبانی۔
شمالی کوریا کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے سی این اے کے مطابق یہ نئے قسم کا ایسا انجن ہے جو امریکہ پر بھی ایٹمی حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سرکاری میڈیا کے مطابق اس تجربے کے دوران شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان بھی موجود تھے۔ سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق ملک کے رہنما کم جونگ نے کہا کہ شمالی کوریا امریکہ سمیت دنیا کے کسی بھی بری بدروح تک حملہ کرنے کی صلاحیت سے لیس ہو گیا ہے۔ ادھر امریکہ میں وزارت خارجہ کے ترجمان مارک ٹونر نے اس کے رد عمل میں کہا ہے کہ شمالی کوریا کو ایسی حرکتوں سے پاس رہنا چاہیے جس سے خطے میں مزید عدم استحکام پیدا ہو، اور اسے اس کے بجائے ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جس سے وہ اپنی عالمی ذمہ داریاں پوری کر سکے۔ مارچ میں بھی شمالی کوریا نے کہا تھا کہ اس نے اس طرح کے چھوٹے جوہری ہتھیار تیار کیے ہیں جو بیلسٹک میزائل کے ذریعے داغے جا سکتے ہیں، تاہم ماہرین اس کے اس دعوے پر سوال اٹھاتے رہے ہیں۔ شمالی کوریا نے گزشتہ جنوری میں جوہری تجربہ کیا تھا، جس کے بعد امریکہ اور عالمی برادری نے اس پر سخت پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ شمالی کوریا کی ان کارروائیوں کی بین الاقوامی سطح پر سخت تنقید ہوئی تھی۔ یاد رہے کہ چند روز قبل بھی امریکہ نے شمالی کوریا پر مزید نئی پابندیاں عائد کی تھیں۔ 1 اپریل کو امریکی صدر باراک اوباما نے اعلان کیا تھا کہ امریکہ اور چین نے فیصلہ کیا ہے کہ شمالی کوریا کو مستقبل میں میزائل ٹیسٹ کرنے سے روکیں گے۔ پچھلے چند ہفتوں میں شمالی کوریا نے مغربی ممالک کو دھمکیاں دیتے ہوئے ہائیڈروجن بم اور پھر طویل فاصلے تک جانے والے میزائل کے تجربات کیے تھے۔ ماضی میں شمالی کوریا پر 2006، 2009 اور پھر 2013 میں نیوکلیئر تجربات کی وجہ سے یو این اے کی جانب سے عائد کی گئی پابندیوں سے شمالی کوریا کے اہرمی ارادوں پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ پابندیوں پر عمل درآمد کی زیادہ تر ذمہ داری اب چین پر پڑ رہی ہے۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے سنی ہماری ساتھی نازیہ میمن سے۔ اینگلیکن چرچ کے سربراہ آرچ بشپ آف کینٹربری نے کہا ہے کہ ان کے ڈی این اے ٹیسٹ کے نتیجے میں ان کے اصل باپ کی شناخت نے انہیں حیران کر دیا ہے۔ اس ٹیسٹ کے مطابق ان کے موجودہ والد ان کے اصل باپ نہیں بلکہ وہ سر اینتھنی براؤن کی اولاد ہیں، جو کسی زمانے میں برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ونسٹن چرچل کے پرائیویٹ سیکرٹری رہے تھے۔ تفصیلات نازیہ گلزار کی زبانی۔
اینگلیکن کمیونٹی کے عالمی سطح پر سب سے بڑے پادری جسٹن ویلبے کے ڈی این اے ٹیسٹ سے ان کے اصل والد کے بارے میں حیران کن انکشاف ہوا ہے، جس سے معلوم ہوا ہے کہ 60 سالہ جسٹن ویلبے سر ونسٹن چرچل کے سابق سیکرٹری سر اینتھنی کے بیٹے ہیں۔ جسٹن ویلبے کی والدہ لیڈی ولیم، جن کی 1958 میں اپنے شوہر گیون ویلبے سے علیحدگی ہو گئی تھی، وہ سر ونسٹن کی وزارت عظمیٰ کے آخری ایام میں ان کے ساتھ بطور سیکرٹری کام کرتی رہیں۔ برطانوی روزنامہ ٹیلی گراف کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سر اینتھنی کی بیوہ نے، جو اپنے خاوند کے سر کے بال محفوظ کیے ہوئے تھے، ان کا جسٹن ویلبے کے منہ سے لیے گئے لعاب سے موازنہ کیا گیا، جس سے معلوم ہوا کہ 99% امکانات ہیں کہ وہ دونوں باپ بیٹا ہیں۔ ڈیلی ٹیلی گراف کے سابق ایڈیٹر چارلز موری، جنہوں نے اس رپورٹ کو افشا کیا، انہوں نے کہا کہ آرچ بشپ رپورٹ کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوئے، لیکن انہوں نے سچ کا سامنا کرنے کا تہیا کر رکھا ہے۔ چارلز موری کے مطابق جسٹن ویلبے کی والدہ لیڈی ولیم نے اس رپورٹ کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ 1955 میں شادی سے پہلے سر اینتھنی کے ساتھ ان کے جنسی تعلقات تھے۔ چارلز موری کا کہنا ہے کہ لیڈی ولیم نے انٹرویو کے دوران مزید بتایا کہ اس خبر کے سامنے آنے سے انہیں بہت بڑا دھچکا لگا ہے، اگرچہ انہیں کچھ یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے اپنے سابق ساتھی سر اینتھنی کے ساتھ نشے کی حالت میں جنسی تعلقات قائم کیے تھے۔ ٹیلی گراف کو دیے گئے انٹرویو میں آرچ بشپ نے کہا کہ یہ حقیقت سامنے آنے کے بعد ان کے تعلقات اپنی ماں کے ساتھ خراب نہیں ہوں گے۔ کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اچھی دیکھ بھال کی اور حقیقت پسندی کے قریب رہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ شادی کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچہ شادی سے ٹھیک 9 ماہ بعد پیدا ہوا، لہٰذا یہ سوچنا قدرتی امر ہے کہ یہ ان کا ہنی مون بیبی معلوم ہوتا ہے۔
یہ تھیں ہمارے ساتھی نازیہ گلزار۔ اور ایک مرتبہ پھر پاکستان چلتے ہیں، جہاں صوبہ خیبر پختونخوا میں حالیہ بارشوں سے ہلاکتوں کی تعداد 90 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 1000 کے لگ بھگ مکانات یا تو مکمل طور پر تباہ ہو گئے یا انہیں جزوی نقصان پہنچا ہے۔ حکام کے مطابق سب سے زیادہ ہلاکتیں ضلع کوہستان میں ہوئی ہیں، جہاں مٹی کے تودے سرکنے اور دیگر واقعات میں 37 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ پشاور سے عزیز اللہ خان کی رپورٹ۔
ضلع کوہستان میں لینڈ سلائڈنگ کے نتیجے میں ملبے تلے آ جانے والے افراد کو نکالنے کا کام اب روک دیا گیا ہے اور ان تمام افراد کی ہلاکت کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ایک ہفتے قبل کوہستان کے علاقے اتھروڑ کے مقام پر لینڈ سلائڈنگ سے لوگ ملبے تلے دب گئے تھے۔ اس واقعے میں پھنسے 23 افراد کو اب ہلاک قرار دے دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے پی ڈی ایم اے کے ترجمان لطیف الرحمان کا کہنا ہے کہ یہ لینڈ سلائڈنگ 130 فٹ اونچی اور 45 فٹ چوڑی ہے، جس سے سڑک کوئی 100 فٹ تک سرک گئی ہے۔
ریسکیو آپریشن تو 5 دنوں تک وہاں پہ جاری رہا، آج چونکہ پھر وہاں پہ موسم بدستور خراب ہے اور ریسکیو آپریشن روک دیا گیا ہے، تو علماء اور دیگر جو اتھارٹی ہیں انہوں نے فی الحال تو اس کو جاں بحق قرار دیا ہے، اور ابھی کچھ ہی دیر میں یہ فیصلہ کر دیا جائے گا کہ ان کو اجتماعی قبر قرار دیں یا ان کو نکال کے اس کی نماز جنازہ ادا کر دیا جائے۔
پولیس اہلکاروں کا کہنا تھا کہ ملبہ اتنا زیادہ ہے کہ اسے بھاری مشینوں کے بغیر نہیں ہٹایا جا سکتا، اسی وجہ سے 6 روز کی مسلسل کوششوں کے باوجود ابھی تک کوئی اور لاش نہیں نکالی جا سکی۔ مقامی لوگوں کے مطابق بارشوں کے باعث وادی کندیا کے اطراف میں تمام سڑکیں اور راستے پانی میں بہہ چکے ہیں، جس کی وجہ سے علاقے تک پیدل ہی پہنچا جا سکتا ہے۔ مقامی صحافیوں نے بتایا کہ تودہ گرنے کی وجہ سے ایک ہی گاؤں کے تقریباً 19 مقامات ملبے تلے دب گئے ہیں۔ ایک ہفتے کے دوران خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ سے 90 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، ان میں 37 کوہستان جبکہ شانگلہ میں 17 اور سوات میں 13 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ان بارشوں سے 61 افراد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 233 مکانات مکمل تباہ ہوئے ہیں اور 696 مکانات کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ پی ڈی ایم اے کے ترجمان کے مطابق ملکن ڈویژن اور ہزارہ ڈویژن میں آج بھی مختلف مقامات پر وقفے وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔
تو اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ انتظامیہ سوات کو خصوصاً ہدایات کی گئی ہیں کہ دریا کے کنارے جتنے بھی علاقے یا گھر ہیں، مکانات ہیں یا ہوٹل ہیں، ان کو ہائی الرٹ پہ رکھے، کیونکہ پانی کی سطح بدستور بلند ہو رہی ہے۔ جہاں آپ نے بات کی دریا کابل کی، تو دریا کابل میں اس وقت جو پانی کا بہاؤ ہے وہ نارمل بہ رہا ہے۔
آج بھی شانگلہ میں بشام روڈ پر کروڑ کے مقام پر لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے، لیکن کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ملکن ڈویژن اور ہزارہ ڈویژن کے بیشتر مقامات پر پیر تک بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے، جس سے دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی آ سکتی ہے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
اور اب صوبہ بلوچستان کا ذکر، جہاں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ ضلع قلات میں سیکیورٹی فورسز نے 3 روز تک جاری رہنے والے ایک سرچ آپریشن میں ایک کمانڈر سمیت 34 عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
وزیر داخلہ نے حکومت بلوچستان کے ترجمان کے ہمراہ یہ پریس کانفرنس وزیر اعلیٰ سیکرٹریٹ میں کی۔ ان کا کہنا تھا کہ قلات کے علاقے جوان میں خفیہ معلومات کی بنیاد پر سیکورٹی فورسز نے سرچ آپریشن کیا۔ انہوں نے بتایا کہ 3 روز تک اس علاقے میں جاری رہنے والے آپریشن میں ایک کلدم تنظیم کے اہم کمانڈر سمیت 34 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے،
اور اس میں 34 کے قریب لوگ مارے گئے ہیں، جس میں اس کیمپ کا کمانڈر بھی شامل ہے۔ اس طرح اور بھی بہت سارے ہائی ویلیو ٹارگٹس ہیں، بہت سارا ایمونیشن ویپنز پکڑے گئے، اس کے بعد گولڈ کی پلیٹس پکڑی گئی ہیں، پاکستانی کرنسی میں کوئی 30 لاکھ کے قریب پیسے پکڑے گئے ہیں۔
وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ مارے جانے والے یہ عسکریت پسند سانیہ مستونگ میں ملوث تھے۔
ہم نے انٹیلیجنس بیسڈ ایک آپریشن کیا ہے، جس میں انٹیلیجنس ہمیں ملی تھی ان لوگوں کی جنہوں نے سانحہ مستونگ کیا تھا، اور ان پر ہم نے 2 دن کنٹینیوسلی ہمارے سیکورٹی فورسز نے آپریشن کیا۔
جب اس موقع پر ایک صحافی نے ان سے پوچھا کہ لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ لاپتہ افراد کو مار کر ان کو عسکریت پسند ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تو اس پر حکومت کے ترجمان انوار الحق کاکڑ کا یہ کہنا تھا۔
دوسرا، یہ پروپیگنڈا وار پہ انہوں نے یہ فرنٹ جنریٹ کیا ہوا ہے کہ جو لوگ کیمپس میں ہوتے تھے ان کو یہ بطور انفورسڈ ڈس اپیئرنس کے میڈیا میں ان کے نام سرکولیٹ کرتے تھے، پھر جب وہ ایسے انکاؤنٹرز میں، ایسے آپریشن میں مارے جاتے ہیں تو اس کا دوبارہ ایڈوانٹیج لینے کے لیے ری انفورس کرانا چاہتے ہیں کہ ہم تو پہلے سے یہ رو رہے تھے کہ یہ مسنگ پرسنز میں سے ہیں۔
تال کسی عسکریت پسند تنظیم کی جانب سے جوان اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں اپنے کسی کمانڈر یا ساتھی کی ہلاکت کی تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ تاہم بلوچ ریپبلکن پارٹی کے ترجمان شیرمعود بگٹی نے دعویٰ کیا ہے کہ مارے جانے والوں میں لاپتہ افراد کی لاشیں بھی شامل ہیں۔ سوئٹزرلینڈ سے واٹس ایپ پر بھیجے جانے والے ایک صوتی بیان میں ان کا کہنا ہے۔
تو ان میں سے تین بگٹی، جن کے نام ہیں روجہ، ڈنا اور ہیردین، یہ وہ لوگ تھے جن کو 3-4 سال سے اٹھایا کے غائب کیا گیا تھا، ان کی لاشیں پھینکی گئی۔
دوسری جانب قوم پرست جماعت بلوچ نیشنل موومنٹ نے مقامی میڈیا کو ایک بیان جاری کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ ضلع واران کے مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر آپریشن کیا جا رہا ہے اور وہاں گزشتہ 4 روز سے مواصلاتی رابطوں کو بھی منقطع کیا گیا ہے، تاہم سرکاری سطح پر اس کی تصدیق نہیں کی گئی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب سنتے ہیں دلی سے نامہ نگار شکیل اختر کا ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو۔
جمعے کے روز اٹلی کی ایک عدالت نے ملک کی ایک سرکردہ دفاعی اور فضائی کمپنی فن میکینکا کے سابق سربراہ کو بدعنوانی کے جرم میں 4.5 برس اور مشہور ہیلی کاپٹر آگوسٹا ویسٹ لینڈ بنانے والی اس کی زائلی کمپنی کے سی ای او کو 4 برس کی قید کی سزا سنائی۔ فن میکینکا نے بھارت کے صدر اور وزیر اعظم کے استعمال کے لیے 36 ارب روپے کی مالیت کے آگوسٹا ہیلی کاپٹروں کی فراہمی کا بھارتی فضائیہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا۔ سودے کے بعد اطالوی تفتیشکاروں کو پتہ چلا کہ سودا حاصل کرنے کے لیے کمپنی کے اعلیٰ اہلکاروں نے بھارتی فضائیہ کے اہلکاروں اور درمیانی سودے بازوں کو تقریباً 450 کروڑ روپے کی رشوت دی تھی۔ جن بھارتی اہلکاروں کو رشوت دی گئی تھی ان کے نام سامنے آئے۔ بھارت نے 2014 میں یہ سودا منسوخ کر دیا۔ اٹلی میں سرکردہ کمپنی کے سربراہوں پر مقدمہ چلا اور انہیں سزا بھی دے دی گئی، لیکن یہاں بھارت میں ابھی تفتیش جاری ہے۔ اٹلی میں رشوت دہی کا انکشاف ہونے اور رشوت خوروں کی تفصیلات سامنے آنے کے بعد بھارت کے مرکزی تفتیشی ادارے سی بی آئی اور انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے فضائیہ کے ایک سابق سربراہ اور بعض دفاعی ایجنٹوں کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ 2 برس سے تفتیش ابھی جاری ہے اور معلوم نہیں کہ کس مرحلے میں ہے۔ رشوت دینے والوں کو تو سزا ہو چکی ہے، لیکن رشوت لینے والوں کا ابھی تک کچھ نہیں بگڑا۔ بھارتی جنتا پارٹی کی حکومت 2014 میں جب اقتدار میں آئی تو اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ملک سے بدعنوانی اکھاڑ پھینکے گی۔ بی جے پی نے اقتدار میں آنے سے پہلے کانگریس اور بالخصوص اس کے ایک رہنما سریش کلماڑی پر کامن ویلتھ گیمز میں 30,000 کروڑ روپے کے گھپلے کا الزام عائد کیا تھا۔ کلماڑی کے خلاف کیا مقدمہ چلا اور وہ 30,000 کروڑ روپے کا کیا ہوا، آج ان کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں کرتا۔ بی جے پی نے اقتدار میں آنے سے پہلے کانگریس پر ٹیلی کام کے 2G اسپیکٹرم کی فروخت میں 60 ارب ڈالر کے گھپلے کا الزام لگایا تھا۔ اقتدار میں آنے کے بعد آج اس کے بارے میں کوئی ذکر بھی نہیں ہوتا۔ اقتدار میں آنے سے پہلے بی جے پی نے ملک کے عوام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ غیر ممالک میں جمع بقول اس کے 500 ارب ڈالر سے زیادہ کا کالا دھن ملک واپس لائے گی۔ آج اپوزیشن جماعتیں بی جے پی کی حکومت کو تانے دے رہی ہیں کہ اس کے کالے دھن کی واپسی کے وعدے کا کیا ہوا۔ پچھلے دنوں جب پراما پیپرز لیک ہوئے تو اس میں بھی کئی 100 بھارتی امیروں اور سرکردہ شخصیات کے نام سامنے آئے جنہوں نے غیر ممالک میں اپنی کمپنیاں رجسٹر کر رکھی ہیں۔ پناما لیکس کے بعد آئس لینڈ کے وزیر اعظم کو مستعفی ہونا پڑا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم زبردست دباؤ میں ہیں، ان کے مستعفی ہونے کے امکانات کم ہیں، لیکن ان کے سیاسی شبیہ اور ان کی انفرادی حیثیت ضرور متاثر ہوگی۔ لیکن یہاں بھارت میں جن لوگوں کے نام آئے ہیں یا تو وہ خاموش ہیں یا پھر وہ کسی کمپنی کا ڈائریکٹر ہونے یا کسی کمپنی کو جاننے سے بھی انکار کر رہے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق بھارت کا شمار دنیا کے ان اولین ملکوں میں ہوتا ہے جہاں بدعنوانی بہت زیادہ ہے۔ یہ بھی تخمینہ لگایا جاتا ہے کہ غیر ممالک میں اربوں ڈالر کی ایک بڑی دولت خفیہ کھاتوں میں جمع ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ملک میں ٹیکس کا پیچیدہ نظام، ٹیکس کی اونچی شرح، سرکاری نیلامیوں اور لین دین میں شفافیت کی کمی، بدعنوان اہلکاروں کو سزا نہ ملنا اور اس طرح کے بہت سے دوسرے عوامل بھارت میں بڑے پیمانے پر پھیلی ہوئی بدعنوانی کے لیے ذمہ دار ہیں۔ سیاسی جماعتوں نے بدعنوانی ختم کرنے کے نعروں اور وعدوں کے باوجود بدعنوانی کے خلاف ابھی تک کوئی جامع اور ٹھوس قدم نہیں اٹھایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رفتہ رفتہ سیاسی جماعتوں اور سیاسی نظام سے بھی عوام کا اعتبار اٹھنے لگا ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اور شکیل اختر کا یہ کالم آپ ہماری ویب سائٹ پر بھی پڑھ سکتے ہیں، جہاں اس وقت شہ سرخی ہے، ٹیکس کے تنازع کو بہتر انداز میں نمٹایا جا سکتا تھا، یہ کہنا ہے برطانیہ کے وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون کا۔ اس کے علاوہ جو خبریں اس وقت سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہیں ہماری ویب سائٹ پر، ان میں پہلے نمبر پر جو خبر ہے اس کی سرخی ہے، سرفراز کے کپتان بننے پر انڈیا میں جشن۔ اس کے علاوہ دوسری سرخی ہے سلمان خان اور ایشوریا رائے کا ٹکراؤ، یہ اصل میں ہمارے جو اگلا پروگرام آنے والا ہے بالی ووڈ راؤنڈ اپ، اس کے سلسلے میں ہے، آپ اس کی تفصیل سن سکیں گے ذرا دیر میں۔ تیسری سرخی ہے امریکہ کو ہمارے رحم و کرم پر چھوڑ دیں۔ اسی طرح چوتھی سرخی ہے ٹیکس کے تنازع کو بہتر انداز میں نمٹایا جا سکتا تھا، ڈیوڈ کیمرون، یہ اس وقت شہ سرخی بھی ہے ہماری ویب سائٹ کی۔ اس کے علاوہ کچھ فیچر بھی ہماری ویب سائٹ پر موجود ہیں، جس میں واشنگٹن ڈائری، اوباما اور مودی میں گفتگو، کالا دھن دوسرے ملکوں میں مزے، انڈیا میں۔ سربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
ہم سے بات کریں۔
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے، میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں۔
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی بول بات کر رہا ہوں۔
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں۔
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں، یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے۔
عوام پریشان۔
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں۔
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
سے، یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں۔
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی۔
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں۔
میں بی بی سی، ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275، جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے۔ پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095126111139، یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
وقت ہوا ہے بالی ووڈ کی رنگا رنگ اور چٹ پٹی خبروں پر مبنی ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا، ترتیب و پیشکش نصرت جہاں کی ہے۔
بی بی سی
گستاخیاں تو جانے دیں، ریئل لائف میں ایک دوسرے سے نظریں چرانے والے سلمان خان اور ایشوریا رائے اب آمنے سامنے نظر آئیں گے، اصلیت میں نہیں بلکہ صرف اپنی اپنی فلموں کے ٹریلرز میں۔ سلمان خان کی سلطان اور ایشوریا کی فلم سربجیت کے ٹریلر ایک ہی دن ریلیز ہو رہے ہیں۔ بھائی ہم تو اتنا کہہ سکتے ہیں، آل دی بیسٹ۔ مرنے جینے کی باتیں جانے دیں، خبریں تو یہ بھی ہیں کہ سلمان اصل زندگی میں لو گرو کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ جی ہاں، انوشکا شرما اور ویراٹ کوہلی کی محبت کی ڈوبتی نیا کو پار لگانے کی کوشش میں ہے انڈسٹری کے رابن ہوڈ پانڈے۔ میں ہوں نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سونم کپور 12ویں پاس ہیں؟ بالی ووڈ کے سیریل کے سر عمران ہاشمی فلم اظہر کو اسپیشل کیوں مانتے ہیں؟ اور سوناکشی سنہا کے لیے فیشن کا کیا مطلب ہے؟ یہ سب کچھ آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے بات کرتے ہیں اس ہفتے کی نئی ریلیز جنگل بک کی۔ ارنب کیا کہیں گے؟
جنگل بک ہم سب اس سے واقف ہیں، موگلی کی کہانی تو جیسے لگتا ہے کہ ہم بچپن سے سنتے ہی آ رہے ہیں، ہم نے ٹی وی پر بھی دیکھا ہے، اس کے پہلے فلمیں بھی دیکھی ہیں، تو وہ ایسی فلم ہے جو لگتا ہے کہ جیسے ہماری پرسنل ایک بچپن کی کہانی ہے۔ موگلی یہاں پر جس کو کہ ایک وولز کی فیملی نے پالا ہے، اور وہاں کا جو شیر خان ہے یعنی جو راجا ہے جنگل کا شیر، اس کو وہ پسند نہیں ہے۔ اتنی خوبصورتی سے بنائی ہے، اتنی زبردست فوٹوگرافی ہے، اور 3D فلم ہے، اتنا مزہ آتا ہے۔ مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ اینیمیشن بنتی تو بچوں کے لیے ہے، لیکن کئی اینیمیشن ایسی ہوتی ہیں جو ہم بڑے بھی بہت انجوائے کرتے ہیں۔ جنگل بک اس طرح کی ایک فلم ہے، میں جنگل بک کو 5 میں سے 4 دوں گا۔
اور اب لوگوں کا ریئیکشن بھی سن لیجیے۔
The movie was very nice. I guess the English version would be better, but the movie was really nice. The graphics were awesome. I would give it a 4.5.
بہت انجوائے کیا۔ اگر ہندی میں یہاں پہ اپنے بالی ووڈ میں بنائے ایسی مووی، بہت اچھے
پرانے جو سیریز ہے اس میں بہت سارے چائلڈہڈ میموریز ہیں۔ It was new thing. It's great.
जब अजहर को लगा कि उसके खेलने के दिन कम है तो उसने पैसे लेकर खेलना शुरू कर दिया। अजहर ने अपनी टीम को, अपने देश को, अपने हजारों फैंस को धोखा दिया है।
क्रिकेटर अजहरुद्दीन की जिंदगी पर बनाई जाने वाली फिल्म अजहर के लिए इमरान हाशमी ने क्या कुछ नहीं किया। उन्होंने न सिर्फ अजहर की जिंदगी पर रिसर्च की बल्कि उनकी तरह चलना, बोलना, कपड़े पहनना, यहाँ तक कि क्रिकेट खेलना भी सीखा। और इस काम में खुद अजहरुद्दीन ने उनकी खूब मदद की। अब जब फिल्म अगले महीने रिलीज होने वाली है तो इमरान हाशमी थोड़ा नर्वस नजर आ रहे हैं। इमरान को फिक्र है कि क्या ये फिल्म खुद अजहरुद्दीन की तवक्कात पर पूरी उतरेगी।
Putting his life down on celluloid, and that's a huge responsibility. Eventually, you know, there is an audience for whom we're making the film. But for me, it would be a battle won if whenever Azhar Bhai sees the film, when the lights dim in the theater, and he watches the film and he comes out and says, you know, you've done me proud.
Fikr na kare Hashmi sahab, Azharuddin aapki image se puri tarah waqif hain. Isliye aap unki ummeedon par pure utrenge.
Aaj to jisse bhi bowling karwa le, fitna to aaj sabko hai. Hamari taraf aaja, Allah hamare saath.
लगता है भूल गए बड़े भाई, मेरे नाम में इमाम है।
फिल्म में उनके किरदार ने भी उन्हीं की तरह व्हाइट कपड़े पहने हैं। अजहर भाई, आप हेलमेट भी सफेद पहना करते थे, ऐसा क्यों?
पहली बात तो व्हाइट हेलमेट इसलिए मैं पहनता था क्योंकि उस टाइम पे हमें जो भी हेलमेट मिलती थी हम पहन लेते थे। उस टाइम पे कोई ऐसा रूल नहीं था कि ब्लू हेलमेट ही पहने या और कोई अलग हेलमेट पहने, तो इसी वजह से मुझे सफेद कलर अच्छा लगता था क्योंकि सफेद कपड़े होते थे, सफेद जूता होता था, सफेद पहतावे होते, सफेद पैंट, सफेद ग्लव्स, तो उसकी वजह से मैं सफेद हेलमेट पहनता था।
लोगों को पता चलना चाहिए कि इंडिया में क्रिकेट के नाम पे और क्या क्या होता है।
अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा, जिन्हें बॉक्स ऑफिस की क्वीन कहा जाने लगा था, आजकल फिल्मों में कम और फैशन शोज में ज्यादा नजर आती हैं। सोनाक्षी जी, फैशन आपके लिए क्या माने रखता है?
फैशन को डिफाइन कर ही नहीं सकते। आई थिंक हर किसी के लिए अलग मतलब रखता है फैशन, मायने रखता है फैशन। और आई थिंक मेरे लिए कंफर्ट सबसे जरूरी है। जब तक मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ जिस जो चीज़ मैंने पहनी है उसमें, आई डोंट फील फैशनेबल।
यूँ तो सोनम कपूर को भी फैशन आइकन कहा जाता है, और क्यों ना हो, सोनम कामयाब हिट फिल्मों के साथ साथ कई बड़े फैशन ब्रांड्स के एम्बेसडर हैं।
गल मिठी मिठी बोल, दस कानों विच बोल, बजने दे ताशे ढोल, मस्ती में तू ही डोल, मन देना ना तू खोल।
लेकिन जब बात उनकी तालीम पर आती है तो सोनम को कुछ अच्छा नहीं लगता।
आई मीन अ लॉट ऑफ पीपल से दैट यू नो माई पेरेंट्स ब्रॉट मी अप लाइक अ बॉय। नो, माई पेरेंट्स ब्रॉट अस ऑल अप the same way, gave us equal opportunity, the same love and the same push in every which way. So that is only if they encourage you. There's no qualms. Ki sirf padhai kyun nahi ki, padhai kyun nahi khatam ki, matlab 12th pass ho yaar, achhi baat nahi hai.
Koi baat nahi Sonam, aap to paathshala jaye bagair hi achho achho ko paath padha deti hai.
I want to do lots of social work.
Hum to tere aashiq hain sadiyon purane, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने।
बॉलीवुड में 1960 की दिहाई से 1990 की दिहाई तक जितेंद्र बतौर हीरो सबसे लंबी इनिंग्स खेलने वाले एक्टर्स में शामिल हैं।
अरे एक आँख मारूं तो पर्दा हट जाए, दूजी आँख मारूं कलेजा कट जाए, दोनों आँखें मारूं तो छोरी पट जाए, छोरी पट जाए।
यूँ तो जितेंद्र फिल्मों के लिए नकली ज्वेलरी सप्लाई किया करते थे, लेकिन फिल्मों में काम करने की इनकी ख्वाहिश हमेशा ही उनके दिल में मचलती रही। और एक वक्त वो भी आया जब जितेंद्र अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने में कामयाब भी हुए।
चढ़ती जवानी मेरी जान मस्तानी, तूने कदर ना जाने रामा, हाय रामा, हाय रामा, हाय रामा।
1964 में उन्होंने वी शांताराम की फिल्म गीत गाया पत्थरों से डेब्यू किया। तो पहली फिल्म का तजुर्बा कैसा रहा?
तो पहले दिन शूटिंग में जब डायलॉग मिले
मेरी माँ बहुत लिस्प करती थी, तो डायलॉग थे कौन सी चीज खींच लाई, तो मैं बता दूं मैं कैसे बोल रहा था, कौन सी चीज खींच लाई तुम्हें यहाँ, मेरी छेनी और हथौड़ी की आवाज। अन्ना साहब चिल्लाए, शांताराम जी चिल्लाए, अरे ये कौन सा तोतला हीरो ले लिया मैंने। शूटिंग कैंसिल हुई, 5-6 दिन का ब्रेक दिया और लिस्पिंग निकाला, तो उस वक्त तो जान निकल गई ना कि ये क्या हो गया और नहीं भी हो गया। तो फिर मैं शांताराम जी के पास गया है कि मैं फिल्मों में काम भी करती, यही एक काम है जिसके लिए क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए थी। तो उन्होंने कहा मैं कुछ प्रॉमिस नहीं करता, पर आप कोशिश कर सकते हो।
कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आँखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालू हाल, मोहे संभाल ओ साथिया ओ बेलिया।
ए ताकि हो ताकि हो ताकि 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 रे जब से तू आँखों में छाती,
अरे हो गोरिया कहाँ तेरा देश रे, गोरिया कहाँ तेरा देश।
1967 में हमजोले फिल्म की कामयाबी ने उनके करियर को आगे बढ़ाया।
ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है,
अभी अभी तो आई हो, अभी अभी जाना है।
उसके बाद कारवां, संजोग और औलाद जैसी फिल्मों ने उनके करियर को चार चांद लगाए। इसके अलावा 80s में बावाली, हिम्मत वाला और जानी दुश्मन भी उनकी कामयाब तरीन फिल्में रही। जितेंद्र ऐसे हीरोज में से एक हैं जिन्होंने 200 से ज्यादा फिल्मों में लीड रोल किया है, तो इतनी सारी फिल्में मैनेज कैसे करते थे?
नतीजा ये वो गीत गाए के बाद ये पॉपुलर हो गया कि ये इनका हीरो चलता नहीं तो मुझे अच्छा मुझे काम मिला और मैंने फिल्में साइन की कुछ 4-5 फिल्में। फिर इन्होंने अपना एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट लगा दिया। आई वाज ऑन सी हाउ मेनी ऑड्स, मुट्ठी बंद करने से खुशबू कैद नहीं होती, उसकी महक तो आनी है, ऊपर वाले की दया है, मालिक की मेहरबानी है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस ऑड्स गॉट मी इनटू ऑल दिस। अभी आपने कहा कि इतनी फिल्में की हैं, माय फादर मेरे पिताजी जो थे, आई बिलोंग टू वेरी लो मिडिल क्लास।
मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए।
जितेंद्र की निजी जिंदगी में यूं तो शोभा उनकी स्कूल टाइम गर्लफ्रेंड थी, लेकिन फिल्म गहरी चाल और वारिस के दौरान हेमा मालिनी के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी। लेकिन हालात ने पलटा खाया और हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से, जबकि जितेंद्र ने शोभा से शादी की।
आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा।
मेरे श्रोताओं को, मेरे सुनने वालों को, मैं जितेंद्र आपको दिल से प्यार भेजता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ।
तो ये था आज का बॉलीवुड राउंडअप। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम से ट्विटर पर रابطہ कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @NusratJahan। तो अब मुझे दें इजाजत और रखें अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
और बॉलीवुड राउंड अप आप हमारी वेबसाइट पर आकर भी दोबारा सुन सकते हैं, पता है bbcurdu.com। सैरबीन यहाँ इख्तिताम पजीर होता है। आज प्रोग्राम एडिटर थे सकलैन इमाम, प्रोड्यूसर नाजिया मेमन, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे डेरेक क्लार्क और इस्लामाबाद में इसरारुल हक। सैरबीन की टीम और उमर आफरीदी की तरफ से खुदा हाफिज और शुमैला खान से खबरों का खुलासा।
पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी और एंकर पर्सन हामिद मीर पर कराची में अप्रैल 2014 में होने वाले हमले की तहकीकात के लिए कायम अदालती कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों की नाकिस तफ्तीश की वजह से असल मुजरिमों तक पहुँचने में नाकामी हुई है। अमरीका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने अफगान तालिबान पर जोर दिया है कि वह हुकूमत के साथ दोबारा बराह रास्त बातचीत शुरू करें। पोलैंड के दारुलहुकूमत वॉर्सो में हज़ारों अफराद मुल्क में असकात हमल पर मुकम्मल पाबंदी के मंसूबों के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। शुमाली कोरिया के जौहरी तजुर्बे के बाद अमरीका ने शुमाली कोरिया पर जोर दिया है कि वो सियासी कशीदगी में मज़ीद इजाफा ना करे। तहकीककारों की जानिब से निशानदेही के बाद फेसबुक का कहना है कि उसने उन पेजेस को बंद कर दिया है जहाँ हथियारों की फरोख्त की ऑनलाइन तशहीर की जाती थी। ये BBC उर्दू सर्विस हैं।